أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. سلسلہ دروس مذہب اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں یہ آج 51 نمبر درس ہے. آج کے درس میں مالکی مذہب کے عالم دین کا مکتوب نمبر 29 اور اس کا جو جواب شیعہ عالم دین نے دیا ہے اس کا پہلا حصہ پیش کریں گے. مالکی مذہب کے عالم دین لکھتے ہیں کہ چونکہ ہم مجبور ہیں کہ صحابہ کو صحیح سمجھیں، لہذا اس حدیث کی تاویل کرنا ضروری ہے. تاویل کے علاوہ ہمارے لیے کوئی چارہ کار ہی نہیں، خواہ یہ حدیث متواتر ہو، یعنی حدیث غدیر کے بارے میں فرما رہے ہیں، یا غیر متواتر ہو. اسی وجہ سے حضرات اہل سنت کہتے ہیں کہ لفظ مولا متعدد معانی میں استعمال ہوتا ہے، چنانچہ خود قرآن میں بھی یہ لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے اس طرح سے مستعمل ہوا کہ کبھی تو اولا کے معنی میں، جیسا کہ خداوند عالم کا یہ فرمانا کہ ماواکم النار یا مولاکم، تمہارا ٹھکانا جہنم ہے اور وہی تمہارا مولا ہے، یعنی تمہارے لائق ہے، اور کبھی ناصر کے معنوں میں استعمال ہوا جیسا کہ ارشاد ہوا ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لہم. خدا ایمان لانے والوں کا مددگار ہے مگر کافروں کا کوئی مددگار نہیں، اور کبھی یہ مولا وارث کے معنوں میں استعمال ہوا ہے جیسا کہ ارشاد ہوا ولکل جعلنا موالیا مما ترک الوالدین والاقربون، یعنی ہم نے ہر ایک کے لیے مولا قرار دیے ہیں، یعنی وارث قرار دیے ہیں. کبھی یہ مولا بمانے جماعت استعمال ہوا ہے جیسا کہ ارشاد ہوا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، میں اپنے گروہ والوں سے ڈرا. کبھی دوست کے معنی میں استعمال ہوا ہے جیسا کہ ارشاد ہوا يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًا عَنْ مَوْلًا شَيْئًا، یاد کرو اس دن کو جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہ آئے گا. اسی طرح لفظ اولا بالتصرف کے معنی، لفظ ولی جو ہے اولا بالتصرف کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، جیسے ہم لوگوں کا قول کہ فلاں فلاں کا ولی ہے، کبھی ناصر و محبوب کے معنوں میں. تو حضرات اہل سنت کہتے ہیں کہ غالباً حدیث کے معنی یہ ہے کہ میں جس کا مددگار ہوں یا دوست ہوں یا حبیب ہوں، اس کے علی بھی مددگار ہیں یا دوست ہیں یا حبیب ہیں. یہ معنی اگر مان لیے جائیں تو سلف صالحین کی عزت و احترام میں کوئی بھی فرق نہیں پڑتا، اور خلافۂ ثلاثہ کی خلافت بھی بچ جاتی ہے. حضرات اہل سنت کہتے ہیں کہ یہی معنی مراد ہونے پر یہ قرینہ ہے کہ جب حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام یمن تشریف لے گئے اور مسلمانوں کی ایک جماعت آپ کے ساتھ تھی، اور آپ اور کچھ لوگوں کو آپ کی سخت گیری سے تکلیف پہنچی، تو انہوں نے رسول کی خدمت میں پہنچ کر آپ کی شکایت کی اور آپ کی برائیاں کی. اسی سبب سے حضرت نے غدیر خم میں آپ کی مدح و ثنا بیان کرنے میں اتنا اہتمام کیا کہ آپ کے فضائل و محامد بیان فرمائے. اس سے غرض یہ تھی کہ لوگوں کو حضرت علی کی جلالت قدر معلوم ہو جائے اور جو ان کے دشمن ہیں ان کی آنکھیں کھل جائیں. اس کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ حضرت نے، یعنی پیغمبر اسلام نے، اپنی تقریر میں حضرت علی علیہ السلام کا ذکر خصوصیت سے کیا اور فرمایا کہ جس کا میں ولی ہوں علی اس کے ولی ہیں. اہل بیت کا ذکر عام طور پر کیا کہ میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، ایک کتاب خدا اور دوسرے میرے اتر دو اہل بیت. گویا یہ مسلمانوں سے رسول اللہ کی چلاتے وصیت تھی کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سلوک کرنے میں خصوصیت کے ساتھ میرے حقوق کی حفاظت کا خیال رہے، اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے متعلق حسن سلوک کی عام وصیت تھی. حضرات اہل سنت کہتے ہیں کہ اس بنا پر حدیث سے نہ تو یہ ثابت ہے کہ حضرت نے آپ، یعنی حضرت علی علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا، اور نہ آپ کے امام ہونے پر یہ حدیث دلالت کرتی ہے. تو اس کا جواب شیعہ عالم دین لکھتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ آپ نے جو کچھ فرمایا اس سے آپ خود بھی مطمئن نہیں اور نہ آپ کا میلان ہے. اس طرف آپ کو آن حضرت کی حکمت بالغہ، شان عصمت اور حیثیت خاتمیت کا پورا اندازہ ہے. آپ بخوبی آگاہ ہیں کہ حضرت ختمی مرتبہ تمام حکمت کے سید و سردار اور تمام نبیوں کے خاتم تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش نفسانی سے کبھی تکلم فرمایا نہیں. جو کچھ فرماتے تھے وہ ترجمانی ہے وحی ہوتی تھی، وحی ربانی بیان فرماتے تھے. خداوند عالم نے آپ کو تعلیم دے کر دنیا میں بھیجا تھا. لہذا سوچئے تو اگر غیر مسلم فلسفی آپ سے واقع غدیر کے متعلق پوچھے اور کہے کہ آخر یہ رسول نے ان لاکھوں مسلمانوں کو غدیر خم میں پہنچ کر سفر جاری رکھنے سے کیوں روک دیا، کس لیے ان کو چلچلاتی دوپہر میں تپتی زمین پر ٹھہرایا، اور یہ اتنا اہتمام کس مقصد کے لیے تھا کہ جو آگے بڑھ گئے تھے ان کو واپس بلایا گیا اور جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا گیا، اور آخر یہ کس لیے چٹیل میدان میں انہیں منزل کرنے پر مجبور کیا جہاں پانی تھا نہ سبزہ، پتھریلی زمین تھی، ٹھیک ایسی جگہ پہنچ کر جہاں راہیں بدلتی تھیں، لوگ جدا ہونے والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خطبہ ارشاد فرما کے حاضرین غیر حاضر اشخاص کو پہنچا دینے کی تاکید کی، اور آخری ضرورت کون سی آ پڑی تھی کہ آپ نے سلسلہ تقریر میں اپنے وقت رحلت قریب ہونے کی خبر دی. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ قریب ہے کہ میرے پروردگار کا مجھے بلاوا آ پہنچے اور مجھے وہاں جانا پڑے، وہاں مجھ سے بھی سوال کیا جائے گا اور تم سے بھی باس پرس ہوگی. وہ بات کون سی تھی جس کے متعلق رسول سے پوچھا جانے والا تھا کہ آپ نے اسے پہنچایا یا نہیں، اور امت سے باس پرس کی جانے والی تھی کہ رسول کی اس بات پر اطاعت کی گئی یا نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ سوال کرنے کی وجہ کیا تھی؟ کیا تم لوگ گواہی نہیں دیتے کہ بس معبود حقیقی وہی خداوند عالم ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور جنت حق ہے، جہنم حق ہے، موت برحق ہے، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا حق ہے، قیامت آنے والی ہے، اس کے متعلق کوئی شبہ نہیں، اور خداوند عالم قبروں کے تمام مردوں کو زندہ کرے گا. لوگوں نے کہا بے شک یا رسول اللہ، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں، اور یہ آخر کس لیے رسول نے فوراً علی کا ہاتھ پکڑا اور اتنا اونچا کیا کہ سفیدی بغل نمایاں ہوئی اور ارشاد فرمایا ہے لوگوں، خداوند عالم میرا مولا ہے اور میں مومنین کا مولا ہوں، اور آپ نے اپنے اس جملے کی کہ میں مومنین کا مولا ہوں یہ تشریح فرمائی کہ میں ان پر ان کے نفوس سے زیادہ تصرف و اقتدار رکھتا ہوں. یہ تفسیر فرمانے کے بعد آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں یہ علی اس کے مولا ہیں، یا جس کا میں ولی ہوں علی اس کے ولی ہیں؟ خداوندہ تو دوست رکھ اس کو جو علی کو دوست رکھے، اور دشمن رکھ اس کو جو علی کو دشمن رکھے، مدد کر اس کی جو علی کی مدد کرے، اور ترک نصرت کر اس کی جو علی کی مدد سے گریز کرے. یہ آخر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خصوصیت سے ایسی دعا کیوں فرمائی جو صرف ائمہ برحق اور سچے خلفاء کے لائق و سزاوار ہے، اور یہ کیوں آپ نے مجمع سے پہلے گواہی لے لی تھی یہ کہہ کر کہ کیا میں تمہارے نفوس پر تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ تو لوگوں نے کہا کہ بے شک. تو یہ گواہی لے لینے کے بعد آپ نے فرمایا میں جس کا مولا ہوں یہ علی اس کے مولا ہیں، یا جس کا میں مولا ہوں یہ علی اس کے مولا ہیں، اور آخر کس وجہ سے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام اور کتاب الہی کو ہم پلہ قرار دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور صاحب عقل و فہم کے لیے روز قیامت تک انہیں مبتدا اور پیشوا کیوں فرمایا؟ کس چیز کے لیے حکیم اسلام اتنا زبردست اہتمام فرما رہے تھے؟ وہ کون سی مہم تھی جس کے لیے اتنی پیش بندی کی ضرورت لاحق ہوئی؟ وہ کون سی غرض تھی جس کی تکمیل آپ کو لوگوں کے بھرے مجمع میں مد نظر تھی؟ وہ بات کیا تھی جس کے پہنچانے کا خداوند عالم کی جانب سے اتنا تاکیدی حکم ہوا اور آیت اتری کہ اے رسول پہنچا دو اس پیغام کو جو تمہارے پروردگار کی جانب سے نازل ہوا ہے، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو گویا کار رسالت ہی انجام نہ دیا۔ یہ اتنی شدید تاکید اور دھمکی سے ملتا جلتا حکم دینے کی خدا کو ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ وہ بات کیا تھی جس کے پہنچانے میں رسول ڈر رہے تھے کہ کہیں فتنہ نہ کھڑا ہو جائے اور اس کے بیان کرنے میں منافقین کی اعزا رسانیوں سے بچنے کے لیے خدا کی حفاظت و حمایت کی ضرورت مند ہو رہے تھے؟ اگر یہ سوالات آپ سے کیے جائیں تو کیا آپ اتنی عقل اور سمجھ رکھتے ہوئے یہی جواب دیں گے کہ ان تمام باتوں سے خدا و رسول کی غرض صرف یہ ظاہر کرنا تھا کہ علی علیہ السلام مسلمانوں کے مددگار اور دوست ہیں؟ میرا تو یہی خیال ہے کہ آپ یہ جواب دینا کبھی بھی پسند نہ کریں گے۔ مجھے وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ اس قسم کی باتیں اس حکیم مطلق رب الارباب کے لیے جائز سمجھیں گے، نہ حکیم اسلام خاتم النبیین کے لیے۔ آپ سے بہت بعید ہے کہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ جائز و مناسب قرار دیں کہ وہ تمام تر صلاحیتیں وہ اپنی تمام تر صلاحیتیں اور پوری پوری کوشش ایسی چیز واضح کرنے میں صرف کر دیں جو خود روشن اور واضح ہو، جس کی وضاحت کی کوئی ضرورت ہی نہ ہو، یا ایسے عمل کی وضاحت فرمائیں جسے وجدان و عقل سلیم واضح سمجھیں۔ مجھے تو کوئی شک نہیں کہ آپ یقیناً پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و افعال کو اس سے بلند و برتر سمجھتے ہوں گے کہ ارباب عقل اس کو معیوب سمجھیں یا فلاسفہ و صاحبان حکمت اس پر نقطہ چینی کریں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔